بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2 اکتوبر 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ معارج کی آیات 1-14 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ حاقہ کے بعد اب ہم سورہ معارج کے مطالعے کا آغاز کریں گے اللہ کے نام سے. ہم جو اس وقت قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ آخری حصہ ہے، یہ آخری منزل بھی کہہ سکتے ہیں، 7 منزلوں میں سے آخری منزل، اور یہی سورتیں ہیں جن کو ہم ایک ترتیب سے پڑھ رہے ہیں. لیکن خاص بات جو اس وقت میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مطالعہ تذکیری اعتبار سے ہے، تفسیری اعتبار سے نہیں. تفسیر تو پھر بہت تفصیلی بھی ہے اور بہت وضاحت والی بھی ہے، اس کے اندر علمی نکات بھی بہت زیادہ آتے ہیں، وہ اصل مقصود نہیں ہے. تذکیر قرآن مجید پہ بھی یہ دونوں پہلو آئے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قرآن سے استفادے کا ایک لیول ہے جس کو ہم تذکیر کہتے ہیں. تذکر جو اصل نصیحت ہے، جو مورل لیسن ہے، جو میسج ہے، اس کو سمجھنا. دوسری طرف یہی کتاب علم و حکمت کا ایک بہت بڑا خزانہ بھی، ایک وہ ہدایت ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہماری سوچ کیسے بن جائے، ہمارا عمل کیا ہو، دنیا کے بارے میں ہمارا صحیح نقطہ نظر ہو، حقیقت دنیا کیا ہے، خالق کون ہے، خالق کی صفات کیا ہے، اس کی قدرت، اس کی عظمت، یہ سارے پہلو، اور پھر یہ کہ دنیا کی اصل حقیقت، ہماری منزل کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. اور جب یہ پتہ لگ گیا کہ اصل میں تو ہم دنیا میں دار الامتحان میں ہیں، آزمائش گاہ میں ہیں، تو اس آزمائش سے، اس امتحان سے کامیابی سے گزرنے کا راستہ کون سا ہے، اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہونے کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہے جو ہر شخص کا بیسک مسئلہ ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو بڑی بیسک ہے اور جس کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور آج انسان سب سے زیادہ اس ہدایت سے محروم ہے، بشمول مسلمانوں کے، الا ماشاء اللہ. علمی نکات، ڈھیروں نکات، اصحاب کہف کون تھے، ان کے افراد کا کیا نام تھا، وہ پانچ تھے یا سات تھے؟ اب یہ ایک خالق اکیڈیمک بحث ہے. بہرحال قرآن مجید کے اندر حکمت بھی اور دانائی بھی، وزڈم بھی، وہ بھی عروج پر ہے. بڑے سے بڑے فلسفی کو بھی ساری رہنمائی اور اس کی جو علمی پیاس ہے اس کو تسکین ملے گی قرآن سے ہی، اگر وہ اس میں غوطہ خوری کرے گا. یہ دو ڈائمینشن الگ ہیں. تذکیر کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنا دیا اس تذکیر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، میسج کو سمجھ کر اپنی زندگی کا رخ سیدھا کرنے کے حوالے سے جو ہدایت ہے وہ ساری کی ساری بہت سادہ ہے. فعال میں مدکر رہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے. اور دوسرا انداز ہے تدبر کا، اس کو ہم تفسیر کہتے ہیں، ایک ایک لفظ کی تہ میں اترنا، پھر اس کے اندر معانی کے امکانات کا تلاش کرنا، پھر اس کی گہرائیوں میں جانا، اس میں سے حکمت کے موتی برآمد کرنا. یہ کام اس اعتبار سے قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے. مشکل سے مراد کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی شخص اگر اپنے آپ کو اہل بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کی جو پری کوالیفیکیشن ہے وہ بڑی مضبوط شرائط ہے اس کی. یہ نہیں ہے کہ سرسری سی عربی پڑھ کر جو ہے وہ قرآن مجید میں سے علمی نو موتی نکالنے لگے گا، وہ تو پھر ڈی ٹریک ہوگا. ہاں، عربی زبان، اس کا گہرا فہم، اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کا جو ادب ہے، اس کا مطالعہ، اس وقت محاورے کیا ہوتے تھے، یہ تو ایک دو برس نہیں، بیسوں سال کی محنت ہے. پھر حدیث کے ذخیرے پر نظر ہو، اس وقت کے حالات معلوم ہو، فقہ کے حوالے سے بھی جو ہے بنیادی اس کو نالج ہو کہ فقہ ہے کیا شے، قرآن مجید میں فقہ بھی ہے، اس فقہ کے اصول کیا ہیں. یہ بہت ساری چیزیں انسان کے پاس ہوں گی تب وہ تدبر کر سکے گا، اس کے بغیر نہیں، پری کوالیفیکیشن نہیں. صحابہ میں سے اب سب لوگ جو ہیں عربی تو وہ اتنی جانتے تھے کہ میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں کہ ہم 10 دفعہ بھی مر کر دوبارہ زندہ ہوں اور عربی سیکھتے رہے تو اتنی عربی ہمیں نہیں آئے گی جو اس وقت صحابہ کو، اس وقت اس وہاں کے عربوں کو آتی تھی جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. لیکن صحابہ میں سارے مفسر کے درجے کے نہیں تھے، مفسر کوئی کوئی تھا، اس کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک علمی ذوق ہوتا ہے، اس کے جو ہے وہ ایک رجحان ہوتا ہے، اور پھر وہ محنت کرتا ہے. چنانچہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ پر تدبر کرنے میں، تفسیری انداز میں غور کرنے میں انہوں نے 8 سال لگائے، جبکہ تذکیر کے اعتبار سے وہ قرآن رات کو پڑھ رہے ہیں، اور جو تذکیر ہے، جو مورل لیسن ہے، جو اصل اس کی کیفیت ہے، جو قرآن کے اندر ایک تاثیر ہے، جو اصل شے ہے، وہ انہیں روزانہ حاصل ہو رہی ہے، وہ رات کو 4:30 پارے آف ایوریج پڑھ رہے ہیں. اب یہ دو مختلف زاویے، تو تذکیر اور قرآن، اس کو کہتا ہے تذکر اور تدبر. تذکر کہتے ہیں قرآن کے اندر جو اصل مورل لیسن ہے اس کو خود اخذ کرنا. تذکیر کا مفہوم یہ ہوگا کہ اسی مورل لیسن کو دوسروں کے سامنے لانا، بیان کرنا، پہنچانا. اور دوسرا ہے تدبر، غور و فکر کرنا، گہرائی میں اترنا. چنانچہ سورہ سواد کی ایک آیت ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ جو کتاب ہے جو اے نبی ہم نے آپ کی جانب نازل فرمائی ہے بہت بابرکت کتاب ہے. کیوں نازل فرمائی ہے؟ لِيَتَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر بھی کریں، تدبر بھی کریں، گہرائی میں اتریں، اور صاحب فہم لوگ، سمجھدار لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تدبر بھی آ گیا، تذکر بھی آ گیا، یہ دو لیول ہیں. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہاں پر جو قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں کوئی تفسیری حق ادا نہیں کر رہے، نہ تفسیر پیش نظر ہے اس معنی میں، بلکہ تذکیر، جو مورل لیسن ہے وہ ہمارے سامنے آئے، اور جو قرآن ہدایت ہمیں پہنچانا چاہ رہا ہے اپنے اس کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، اس کو اخذ کرنے کی کوشش کریں، وہ ہدایت کہ جو ہماری ابدی زندگی کو سوار سکے، اور اس کا بہترین سامان موجود ہے، مکمل سامان موجود ہے، اور ہر شخص اگر قرآن سوچ سمجھ کر پڑھے گا اور صحیح نیت کے ساتھ پڑھے گا تو وہ ہدایت اس کو حاصل ہوگی ان شاء اللہ. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس پہلو سے تو آسان ہے، اور تفسیری اعتبار سے بہرحال اس کے تقاضے بڑے مختلف ہیں، اس کے لیے ایکوپڈ ہونا پڑتا ہے، جس کی مثال بھی ایک بڑی سادہ سی ہے کہ جو شخص سمندر کے اندر غوطہ خوری کر کے اور وہاں سے ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے اترتا ہے وہ ہر طرح سے ایکوپڈ ہوتا ہے، مسلح ہوتا ہے. تو اگر اس قرآن مجید کے سمندر سے ہم نے وہ حکمت کے موتی اور فلسفے کے جو ہیں وہ اہم رہنمائی اس کے حوالے سے، جس کو ہم کہتے ہیں ہائر اکیڈیمیا کے لیول کے اوپر، وہ چاہیے تو پھر اس کے لیے ایکوپڈ ہونا پڑے گا، اور وہ ایکوپڈ وہی ہے کہ جس کا میں نے ذکر کیا، اور قرآن مجید کے حقوق جو والد محترم کا وہ کہ بنیادی کتابچہ ہے، یہ جو پوری تحریک روح القرآن ہے کہ آئیے قرآن کی طرف پلٹے، اس کو سمجھیں، پڑھیں، دوسروں تک پہنچائیں، اس کی بنیاد وہ ہے. تو اس میں انہوں نے یہ دونوں لیول بھی بیان کیے اور بتایا کہ تدبر کے لیول پر قرآن کا مطالعہ کرنا اور اس کا کسی درجے میں حق ادا کرنا، اس کے لیے تو بہت محنت اور بہت زیادہ مسلح ہونا پڑے گا، عربی زبان، عربی ادب، عربی گرامر، اس کے ساتھ ساتھ اس دور کے حالات، ادب جاہلی، پھر قرآن مجید کی شرح خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وائے کاملہ وہ ہیں. قرآن آپ کو جس طرف لے جانا چاہ رہا ہے وہ اس کی مجسم تصویر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے وہ ساتھی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اولئک الراشدون، یہ ہیں رشد و ہدایت پر. وہ صحابہ کرام تو سیرت کا علم، احادیث کا علم، سنت کی حیثیت، یہ ساری چیزیں معلوم ہوں تو اس کے بعد انسان تدبر کر سکتا ہے. تو اصل مفہوم یہاں پر ہم تدبر کے لیول سے جائیں تو قدم قدم پہ بہت کچھ ملے گا، اور بہت سی آراء بھی ہوں گی اور بہت سے امکانات بھی ہوں گے. تو اس کو میں چھوڑتے ہوئے جو تذکیری لیول ہے، اس لیے کہ جمعے کا اصل مقصد بھی تذکیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے کہ آپ کا جو خطبہ ہوتا تھا جمعے کا، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، دو حصوں میں ہوتا تھا، دو خطبے، جو اب بھی ہے، جب بھی کوئی خطیب کھڑا ہوتا ہے تو درمیان میں بیٹھ کر پھر کھڑا ہوتا ہے، یجلس بینہما، دونوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، یہ اسی کا گویا کہ ہم تقلید کر رہے ہیں، اسی کے مطابق چلتے ہیں. کرتے کیا تھے؟ یقرا القرآن ویذکر الناس، وہی تذکیر کا لفظ آ گیا، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے قرآن کے حوالے سے، تذکیر فرمایا کرتے تھے. تو جو مورل لیسن ہے اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ رکھنی ہے. یہاں پر میں تفسیری انداز میں، نہ میں تفسیر کا اہل ہوں اور نہ میں اس کے جو ہے حق ادا کر سکتا ہوں، اور نہ وہ میرا اصل موضوع. سورہ معارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، پوچھا ایک پوچھنے والے نے اس عذاب کے بارے میں کہ جو واقع ہو کر رہے گا، للکافرین، اور وہ عذاب واقع ہوگا کافروں پر. لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، اور کوئی نہیں ہوگا کہ جو عذاب کو اس سے دور کر سکے سوائے اللہ کے، وہ اللہ کے جو ذل معارج ہے، بلند شان والا ہے، چڑھتے ہوئے درجوں کا مالک ہے. یہ پہلی تین آیات ہیں، مل کر ایک جملہ جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. پوچھا کسی پوچھنے والے نے اس عذاب کے بارے میں کہ جو کافروں پر واقع ہو کر رہے گا. اس کے حوالے سے دو آراء ہیں کہ یہاں پر، ایک تو وہ سوال ہے جو لوگ کہا کرتے تھے، آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ یا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میں سنا رہا ہوں، اس پر ایمان لاؤ، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم پر بھی وہی عذاب آئے گا جو پچھلی قوموں پر آیا تھا جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی۔ رسول تو آتے رہے ہیں، وہ اللہ کا کلام سناتے رہے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ رسول کا مطلب ہے ایلچی، پیغامبر، وہ اللہ کے نمائندے بن کر آتے تھے۔ تم نے بھی اگر انکار کیا تو الٹیمیٹلی تمہارا بھی محشر ہوگا۔ تو اس میں یہ تھا کہ پوچھا، اور اکثر پوچھتے تھے جب وہ قیامت آئے گی کب، تو عذاب آئے گا کب۔ ابھی سورہ ملک ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے 29 پارے کی پہلی سورہ سورہ ملک ہے، اس کے بعد سورہ قلم، پھر سورہ حاقہ، پھر اس کے بعد سورہ معارج ہے۔ تو وہاں بھی وہ سوال انہوں نے کیا کہ وہ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ وعدہ کب پورا ہوگا، وہ جو آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا، دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور قیامت بھی آئے گی، ہوگا کب؟ اب یہ ان کا انداز یہ نہیں تھا کہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ایک تکذیب کا، جھٹلانے کا، نظر انداز کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اچھا بتائیے پھر کب ہوگا، ماننا تو ہے نہیں، آگے سے آگے سوال کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ کب آئے گا، اور ایک یہ بھی ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہو رہا ہے وہ آخر ان پر کب پورا ہوگا۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، یہ تو جھٹلا رہے ہیں کافر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، تو وہ آخر عذاب کب آئے گا، کیوں نہیں ان پر عذاب آ جاتا۔ یہ دو اعتبارات سے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس پہ کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں، لیکن جب وہ آئے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، بہت اونچے درجوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، چڑھتے ہیں اس دن میں فرشتے اور روح۔ اب یہاں پر تفسیری باتیں بہت سی ہیں لیکن میں اس پہ نہیں جا رہا۔ روح سے مراد عام طور پر لیا گیا جبرائیل امین، اس لیے کہ حضرت جبرائیل کے لیے قرآن مجید میں روح الامین کے لفظ بھی کئی جگہ پر آیا ہے۔ تو فرشتے اور روح چڑھتے ہیں اس دن میں، الیہ، اللہ کی طرف، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار، جس کا حجم کتنا ہوگا، 50,000 سالوں کے برابر۔ اب یہاں پھر کچھ علمی معاملات آتے ہیں۔ قرآن مجید میں دو مقامات پر اس سے پہلے یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا دن تمہارے حساب سے 1,000 سال کے برابر ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے رب کے نزدیک اس کے ہاں جو تصور دن ہے اس کو اس پر قیاس کر لو کہ وہ تمہارے حساب سے 1,000 سال اللہ کا ایک دن ہے۔ اب یہ چیز بھی، اس کی بھی اصل معنویت کیا ہے، ہمیں ایک بات پہنچائی گئی، کنوے کی گئی کہ وہ بہت بڑا ہے، اس کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں پر آ گیا کہ جس دن کے وہ چڑھیں گے فرشتے بھی اور روح اللہ کی طرف چڑھ رہے ہوں گے، اور وہ جو عذاب کا وقت ہوگا یا کسی جو بھی جس حوالے سے یہاں فرمایا، اس دن کی مقدار ہے 50,000 برس۔ اب ایکزیکٹ تعین ہم نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ یہ کہا گیا یہ بالکل صحیح ہے، اور جب یہ واقعات آئیں گے تو ہمیں سب سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسا ہی تھا جیسے قرآن نے کہا۔ لیکن اس کا حتمی تعین نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تفسیری اشکالات بھی۔ جو اصل میسج ہے وہ یہ ہے کہ وہ دن آئے گا اور وہ بڑا سخت ہوگا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ دن اصل میں وہ ہے 50,000 سال والا جو میدان حشر والا دن ہوگا۔ خاص اس دن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، وہ قیامت جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور وہ میدان حشر کی سختیاں جن کا ذکر احادیث میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی حوالے موجود ہیں۔ 50,000 برس کا ہوگا، اب وہ اس کا بھی ہم ایک اندازہ دے دیا گیا ہے، اور اس سے سمجھو کہ وہ بہت ہولناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پریشان ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنا بڑا دن، اتنا سخت دن، تو آپ نے جو فرمایا یہ مسند احمد کی روایت ہے اور حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوگا، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرنے میں بندہ مومن کو جتنا وقت لگتا ہے، بندہ مومن کے لیے وہ دن اس سے بھی ہلکا ہوگا. یہ ہے جو یقینی طور پر یہ چیزیں جو ہیں، ایک شخص شدید اذیت میں گزر رہا ہے اس کے لیے چند منٹ بھی صدیاں بن جاتے ہیں، اور جو شخص عیش و آرام میں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اسے پتہ بھی نہیں لگتا اور سال ہا سال گزر جاتے ہیں. یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وقت تو وہی ہے، فیلنگز کا فرق بے شبے حساب ہے. تو فیل کیا ہوگا کسی شخص کو، اس پر وہ کتنا گراں گزرے گا. اصل میں تو یہ ہے جو چیز، کیونکہ عام آدمی جو ہے، جو یوں کہنا چاہیے کہ انٹلیکچوئلز جو ہیں، جو عقل کو فوقیت دیں گے، وہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، ممکن ہی نہیں. لیکن بات تو احساسات کی ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ سوتا ہے، رات کو سوتا ہے، اور دس گھنٹے کی نیند کے بعد بھی اسے ایسے لگتا ہے کہ ابھی چند منٹ پہلے سویا تھا میں، گھنٹے تو گزر چکے ہیں. اصحاب کہف جو ہیں وہ 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ جو ہے وہ غار میں رہے، اٹھے تو بتا پوچھا گیا کتنا عرصہ رہے، لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو چنانچہ یہ احساسات وہ اس پر اسی طرح سے گزر رہی ہوگی، اور یہاں پر بندہ مومن کی بات جو ہو رہی ہے اس کو سمجھ لیجئے. یہ نہیں ہے وہ بندہ مومن جو اللہ کے ہاں کامیاب قرار پانے والے، واقعی بندہ مومن حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والے، جنہیں اللہ کی ہر بات کا یقین تھا. اور وہ گہرا یقین جو ہے جب ہوتا ہے تو پھر انسان کا رویہ زندگی کے شب و روز پھر اس کے مطابق بن جاتے ہیں، اس کے اکارڈنگ بھی ہوتے ہیں. آج ہمارا یقین دنیا پر ہے، ہمیں سب کو پتا ہے یہ بچے ہیں، یہ اپنے بڑے ہونا ہے، گرو کرنا ہے، جوانی آئے گی، بڑھاپا بھی آئے گا، اس پر ہمارا یقین ہے. ہم اس دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان کی دنیا کیسے اچھی ہو جائے، یہ کیسے جو ایک اچھے مقام پر پہنچ جائیں، انہیں آئندہ بھی کوئی پریشانی نہ ہو، ہمارا بڑھاپا بھی اچھا گزر جائے اور ہم بچوں کے لیے اچھا چھوڑ کر جائیں. اس لیے کہ سب کو یقین ہے یہ ہونا ہے. آخرت پر ہمارا یقین ہے ہی نہیں، آخرت کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے ہوگا تو ہوگا، اور کوئی نہ کوئی بچا لے جائے گا، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، سب پورے نا، ہم بھی وہی کچھ کریں گے، زندگی اسی طرح گزاریں گے جیسے آج سکھ اور ہندو گزار رہا ہے، کوئی نوعیت کا فرق نہیں ہوگا، کوئی بیسک فرق نہیں ہوگا. لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ سکھ یا ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اور ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ اور ہمارا کارنامہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، لہذا کلمہ ہمیں خود بخود مل گیا، چاہے پڑھنا نہ بھی آتا ہو، مسلمان تو ہیں. کلمہ پڑھنا سکھانا اہتمام کے ساتھ، آج کتنے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، کبھی جائزہ لے لیجیے، ضرورت ہی نہیں ہے، بس مسلمان ہے، ختم ہو گئی. صحیح کلمہ پڑھنا، یہ تبلیغی جماعت جو ہے اس پر آپ کسی اور اعتبار سے تنقید کریں تو کریں، لیکن ایک بہت خیر کا کام وہ کر رہے ہیں. لوگوں کو کلمہ سکھا رہے ہیں، کلمہ کا مفہوم سکھا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. البتہ دل میں یہ ہے کہ جنت ہماری میراث ہے، اور صرف کمال ہمارا یہ ہے جس کے بدلے ہمیشہ کی جنت ملے گی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، واٹ ایلس، یہی تو ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. تو مومن، مومن کا لفظ اس کو سمجھیے، واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والا. اور وہ جب ایمان ہوتا ہے، یقین قلبی والا، جب یقین قلبی والا ہوتا ہے تو پھر عمل کچھ اور ہوتا ہے، پھر فکر آخرت کی ہوتی ہے، پھر دنیا کی نہیں ہوتی. دنیا تو راہ گزر ہے، یہ تو کچھ تھوڑے دن کے لیے ہم یہاں رہیں گے، اور وہ ابدی زندگی ہے، اور دیکھ رہے ہیں ہر شخص جا رہا ہے یہاں سے، ابھی سانحہ منا ہوا، کتنے لوگ اس ایک سانحے کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہوئے، ہزارہا لوگ ہر عمر کے تھے، کسی کو پتا ہے کل کا؟ لیکن ہم ساری توجہ دنیا پر ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، یہ ہے بدقسمتی۔ تو لہذا لفظ مومن کو پہچانیے، ایک بندہ مومن کے لیے وہ دن ایسا ہوگا، اتنا ہلکا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بھی کئی جگہ قرآن میں فرمایا کہ متقین کو ہم اس دن کے شر سے بالکل بچا لیں گے، محفوظ رکھیں گے، وہ دن بہت خطرناک، بہت خوفناک ہے، لیکن متقین کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں پر حدیث میں لفظ مومن آیا، قرآن مجید میں متقی آیا، اور مومن واقعی مومن ہوگا تو متقی بھی ہوگا، جب اسے ان حقائق پر یقین ہے تو وہ ہر اس کام سے بچے گا جو آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہو، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جس چیز سے اللہ نے روک دیا مجھے رکنا ہے، وہ میرا رب ہے، وہ مالک ہے، اور اس نے امتحاناً بھیجا ہے، مجھ سے تو حساب لیا جائے گا، اس کے بعد میرے عمل کے حساب سے پھر نتیجہ بھی نکلے گا، اور بہترین یا بدترین جو ہے اس کا انجام، وہ دو ہی دو انجام ہیں، یا تو اعلیٰ ترین ہے یا بدترین۔ کون ہے جو اس بدترین انجام کے لیے تیار ہو؟ ابھی اسی انہی آیات میں آگے یہ بات بھی آ رہی۔ بہرحال وہ دن بہت سخت ہے جو میدان حشر والا ہے، وہ قیامت کا دن۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی آپ انتظار کیجئے، صبر کیجئے، صبر جمیل، خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا، عمدگی کے ساتھ صبر کرنا، یعنی یہ مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کو بھی معلوم ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے کتنی مہلت ان کو دینی ہے، لہذا آپ جلدی نہ کیجئے۔ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیال کم ہی آتا ہوگا، لیکن دوسرے جو مسلمان ہیں جو پرسیکیوٹ کیے جا رہے تھے بہت ہی زیادہ، ان کے دلوں میں یہ بات آتی ہوگی کہ کب تک ان کی رسی دراز کی جائے گی، کب تک مسلمان جو ہیں اس طرح ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہیں گے۔ مکے میں جو کچھ ہو رہا تھا آپ کو معلوم ہے، حضرت بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ امیہ ابن خلف جو ان کا مالک تھا اور وہ اس کے غلام تھے، جس طرح تشدد کرتا تھا مکے کی، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پتھریلا ہے سارا علاقہ، مٹی تو ہے ہی نہیں، پتھر ہی پتھر ہے، سخت ترین گرمی میں، اور رسی باندھ کر اسے گھسیٹتا تھا اس پتھروں کے اوپر، اور پھر اس کی ان کی کمر کے اوپر جو ہے بھاری پتھر رکھ کر دھوپ کے اندر جلنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ مسلمان دیکھ رہے ہیں، صبر کرو، برداشت کرو۔ تو چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو خطاب کر کے مکے کے مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، صبر کرنا پڑے گا۔ تمہارے دل میں یہ بات تو آتی ہوگی کہ ہم حق پر ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا ان مشرکوں پر، یہ ابو جہل کے اوپر کیوں نہیں آ جاتا، یہ امیہ ابن خلف پر کیوں نہیں آ جاتا، لیکن نہیں، ابھی برداشت کرو، صبر کرو۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں دور اور ہم دیکھتے ہیں بالکل قریب۔ اب یہ بات بھی پھر وہ آ گئی اسی طرح کی کہ جیسے 50,000 سال کا معاملہ اور ایک مسلمان کی نماز کا معاملہ، یہ کہتے ہیں قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، دور ہوگی، ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں، اللہ کے تو ہر وقت آمنے سامنے، نگاہوں کے سامنے ہے، عرش ہے، ماضی حال مستقبل سب اس کے سامنے ہے، لیکن ایک اور اعتبار سے بھی بہت قریب ہے۔ یہاں بھی میں اس کی تھوڑی سی جو وضاحت کروں گا کہ ہم ویسے حساب لگاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمر کے بارے میں ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ 1.5 دن اللہ تعالی نے اس امت کو عطا کیے ہیں، اور اللہ کا جو ایک دن ہے ان یوم عند ربک کالف سنۃ مما تعودون، دو جگہ فرمایا وہ 1000 دن کے برابر ہے۔ تو اس سے بہت سے علماء نے، اہل علم نے یہ چیز اخذ کی ہے کہ یہ امت جو ہے یہ 1500 سال ہے اس کی ڈیوریشن۔ اس سے پہلے امت بنی اسرائیل، ان کی جو ڈیوریشن تھی وہ 2000 سال بنتی ہے۔ ان کی امت کا آغاز ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور تورات کتاب نازل ہوئی تو اب ایک امت جو ہے، ایک شریعت ملی ہے، اب یہ امت تشکیل پائی ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کو یہ مقام حاصل رہا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بعثت کی بعثت تک، اس وقت تک دنیا میں نمائندہ امت بنی اسرائیل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فصل ہے، یعنی آپ کی بعثت سے قبل 2000 سال تک بنی اسرائیل جو ہیں اصل میں وہ ان کا دور تھا، امت موسوی۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ہیں۔ تو یہ امت، اس کو کتنا ملنا؟ یہ آخری امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو، تو وہ اس کو کتنا عرصہ ملے گا، کتنا پیریڈ ملے گا؟ تو 1 دن پر آدھا دن اضافہ ہے، حدیث میں الفاظ ہے 1500 برس بنتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ ہم 1450 کے قریب تو آ گئے ہیں۔ اور ویسے یہ ایک الگ بحث ہے کہ تمام آسمانی مذاہب اس وقت تقریباً متفق ہیں کہ اس اینڈ آف ٹائم، قیامت قریب آ چکی، جو بھی ان کے مذہبی رہنما ہیں وہ یہی مانتے ہیں۔ انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں، ایک وقت جو ہے وہ خاتمے کا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ 1500 سال کی جو ہے امت کو مہلت دی گئی، انہم یرونہ بعیدا۔ آج بھی کوئی سوچے کہ قیامت، چلو 1500 سال اس امت کو ملے تھے، اب قیامت آئے گی، قیامت کے بعد پھر پتہ نہیں ایک عرصہ گزرے گا، برزخی زندگی کتنی لمبی ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہ سور میں پھونکا جائے گا اور پھر اٹھیں گے میدان حشر میں، بڑا لمبا سفر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آج سے 10000 سال، 8 سے 10000 سال قبل کی شخصیت شمار ہوتی ہے۔ تورات کے اندر نبیوں کی اور رسولوں کی عمروں کا بھی ذکر ہے، اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اور بہت سے اور بھی جو ہے قرائن بتاتے ہیں کہ حضرت آدم کا دور وہ اتنا ہی ہے، 8 سے 10000 سال پرانا۔ اب اس وقت جو لوگ وفات پا چکے تھے وہ تو 10000 سال سے تو قبروں میں ہی ہیں۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں سے بات ہو رہی تھی انہیں بھی گویا کہ 1450 برس دور کو بھی گزر گئے۔ تو انہم، قیامت شاید بہت دور ان کو نظر آ رہی ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہم اس کو دیکھتے ہیں بالکل قریب۔ تو میں نے جب اس پر غور کیا تو یہ احساس ہوا کہ اس کے اندر بھی وہی پہلو ہے احساسات کا، اس لیے کہ موت، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقد قامت قیامته، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی۔ موت کے بعد اب قیامت، اور مرنے کا تو کسی کو نہیں پتا کہ اگلے لمحہ بھی اس کا ملے گا یا نہیں ملے گا، ہر شخص کے سر کے اوپر تلوار موت کی لٹکی ہوئی، ہر وقت لٹکی ہوئی۔ وہ تلوار تبھی ختم ہو جائے گی جب موت جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائے، آ گرے گی۔ اس کے بعد اب جو باقیہ وقت ہے قیامت تک، وہ عالم برزخ کا وقت ہے اس کے لیے۔ اور عالم برزخ کی اصل حقیقت کیا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن بعض احادیث سے جو اندازہ ہوا کہ وہ ایک نیم خوابیدگی کی کیفیت ہوگی، برزخی عالم ہے ایک، یعنی ہم ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گئے، یہ دنیا ہے، ایک دنیا برزخ کی ہے۔ لیکن وہ شعوری اس میدان، اس اعتبار سے نہیں ہوگی، وہ کچھ نیند کی کسی کیفیت ہوگی۔ اسی لیے سورہ یاسین اکثر لوگوں کو یاد ہے، اس میں وہ آیت آتی ہے اولو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کس نے ہمیں ہماری قبروں سے جگا دیا۔ من بعثنا من مرقدنا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، کس نے جگا دیا ہمیں، ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہ وقت آ گیا کہ جو رحمان نے جس کا وعدہ کیا تھا، یہ تو وہی وقت. اب نیند کے اندر انسان کو کتنا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی ڈیوریشن گزاری ہے؟ عالم برزخ ایک نیند کی کیفیت ہے، یہاں اس سے انسان کا انتقال ہوا وہ اس عالم برزخ میں پہنچ گیا، یہ ایک نیند ہے، اس کے بعد اٹھا دیا جائے گا. اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں، نیند میں انسان کتنا وقت گزارا ہے اسے کچھ احساس نہیں ہوتا، وہ تو یہی کہے گا کہ ابھی میں کل تو سویا تھا، یہ شام کو صبح سویا تھا اور شام کو اٹھا ہوں. تو انہم یرونہ بعیدا، اس کی مثال میں دے چکا ہوں، اصحاب کہف کے ساتھ یہی ہوا، حضرت عزیز علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں سلائے رکھا، پھر اٹھا دیا، پھر پوچھا کتنا وقت ہے، وہی جواب تھا ان کا، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. وہ 100 سال جو ہے وہ باہر کے لوگوں کے لیے 100 سال گزرے ہیں، جو سو رہا ہے اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کے احساسات یہ کہ اٹھایا گیا تو وہ اسے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ معلوم ہو رہا ہے. تو وہ نیند جو ہے وہ 100 سال کی ہو، وہ 300 سال کی ہو، وہ 3000 سال کی ہو، وہ 30000 سال کی ہو، ایسا ہی ہے کہ فیل کریں گے کہ ہم تو ابھی سوئے تھے اور اب اٹھا دیے گئے. تو حقیقت کے اعتبار سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی، سب پہ کھڑی ہے، اب تو اٹھے گا اور میدان حشر میں ہوگا. تو انہم یرونہ بعیدا، یہ دیکھتے ہیں اسے بہت دور، ونراہ قریبا، اور ہم دیکھ رہے ہیں بالکل نزدیک. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن کے آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو. وہ تکون الجبال کالعہن، پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہو، روئی ہو، یہ مضبوط جمے ہوئے پہاڑ روئی کے دانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی انتہائی گرم جوش دوست بھی اپنے دوست کے بارے میں نہ پوچھے گا، نہ اسے اس کی کوئی فکر ہوگی. قیامت کے روز جو ہر ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، تو یہاں فرمایا حمیم حمیما، بہت ہی گرم جوش ساتھی ہوتے ہیں دوست، وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے، کیونکہ یہ جو رشتہ ہوتا ہے یہ ذرا اس کی خاص نوعیت ہے، اور یہ کوئی کوئی ہوتا ہے، کسی کا کوئی گرم جوش ساتھی ہے، کسی کا کوئی گرم جوش ساتھی ہے، اور وہ ہر وقت جو ہے اپنے دکھ سکھ میں ہر وقت شریک ایک دوسرے کو رکھتے ہیں. لیکن یہ کہ اس دن کوئی نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، فرمایا گیا کہ ان کو دکھا بھی دیا جائے گا کہ یہ تمہارے فلاں فلاں دوست جو ہیں یہ گھوم رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، دکھا دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اس جو اس کیفیت ہے الم کی اور دکھ کی اور تکلیف کی، غالباً اسی کا احساس یہ ہوگا، اسی کو اور اجاگر کرنے کے لیے کہ انہیں دکھا بھی دیا جائے گا کہ یہ ہیں دوست، لیکن اس کے باوجود کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، وہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اب اگلی کچھ آیات کا صرف ترجمہ کروں گا، تشریح اس کی انشاءاللہ اگلی بار ہوگی. مجرموں کی خواہش ہوگی، شدید خواہش، یعنی جنہیں نظر آ رہا ہے اپنا انجام، دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہیں پتہ ہے، اب یہ تو جو رسولوں نے بتایا تھا، جو کچھ قرآن نے کہا وہ تو حق نکلا، یہ تو ہم تو بھولے ہوئے تھے، اب جو انجام نظر آ رہا ہے سامنے جہنم، اس وقت ان کی شدید خواہش ہوگی. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیں، فدیے کے طور پر دے دیں کہ میری طرف سے یہ قبول کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو میری جگہ. وصاحبته واخيه، اور وہ چاہے گا کہ اس کی بیوی کو بھی جو ہے اس کے بدلے میں جہنم رسید کر دیا جائے، اور اس کے بھائی کو بھی. وفصيلته التي توي، اور اس کا وہ خاندان اور کنبہ قبیلہ جس کی پناہ اسے حاصل تھی، جس کا پروٹیکشن، اس زمانے میں قبائلی پروٹیکشن بھی ہوتی تھی، فیملی کی بہت زیادہ ہوتی تھی، اب وہ ذرا کم ہو گئی ہے. لیکن بہرحال یہ سب بھی چلے جائیں، میرے گناہوں کی پاداش میں کسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر کے اور میری طرف سے حاضر ہیں کہ کو جہنم میں جھونک دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، حتیٰ کہ ومن فی الارض جميعا، زمین پر جو بھی ہیں تمام انسان، ان سب کو جہنم رسید کر دیا جائے، میری طرف سے فدیے کے طور پر ان کو میرے گناہوں کی پاداش میں ان کو ڈال دیا جائے، ثم ینجی، بس میں بچا لیا جاؤں. اس وقت اب یہ احساس ہوگا کلا، ہرگز. میں یہی تک ترجمہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کی انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ اگلی بار بیان ہوگی، وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے، چند منٹ حالات حاضرہ کے حوالے سے. اقوام متحدہ کا جو سالانہ اجلاس ہوا ہے اس میں بارک اوباما، اس کا خطاب اس اعتبار سے بڑا اہم تھا کہ اس نے شکست کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایک ملک، کسی ایک ملک کے مالی اور عسکری وسائل دنیا کے مسائل حل نہیں کر سکتے. یہ سٹیٹمنٹ تو آپ کو شاید ایسا ہی بے ضرر سا نظر آئے، لیکن ذرا اس کا پس منظر آپ کو یاد ہوگا تو پتہ لگے گا اس کی معنویت کیا ہے. اس سے پہلے جارج بش جو ہے، سینئر بش، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یاد ہے آپ کو، کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوگا اور نیو ورلڈ آرڈر. اب آج سے نیو ورلڈ آرڈر ہے، یعنی جو امریکہ کا نظام ہے اور جو وہ چاہے گا وہی ہوگا. یہ تھا فرعون کا سب سے بڑا نعرہ، انا ربکم الاعلی. اور بارک اوباما کا یہ جو بیان ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایک ملک اور اس کے مالی اور عسکری وسائل دنیا کے مسائل کا حل نہیں کر سکتے، یہ اصل میں اس کی نگیشن ہو رہی ہے. اب چونکہ اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب اقتدار کے عرصہ کم ہی رہ گیا ہے اور دوبارہ اقتدار کا موقع بھی نہیں ہے، تو جاتے جاتے ایک سچ بولتا جائے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور یہ ایک اچھے سائن ہے. اور اس نے اپنی شکست کا ذکر کیا، عراق کا ذکر کیا ہے، عراق کے معاملے میں. افغانستان کا بھی وہ ذکر نہیں کر رہا، اس لیے کہ ابھی وہاں پر ان کے بیسز ابھی کچھ موجود ہیں اور لہذا اس کا ذکر اس نے گول کر دیا ہے، لیکن وہاں بھی جس طریقے سے انہیں ہزیمت ہوئی ہے وہ آپ کو معلوم. نواز شریف صاحب کی تقریر اس دفعہ بہت اس کی تعریف بھی کی جا رہی ہے اور بہت سے اعتبارات سے لائق تحسین ہے کہ انہوں نے کشمیر اور فلسطین کا ذکر بھی کیا اور امت مسلمہ پر جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. مجموعی طور پر بہت اچھی تقریر تھی اور اچھے انداز سے انہوں نے اس کو پیش بھی کیا اپنی بات کو. بہرحال یہ اپنی جگہ ہے کہ شاید یہ خرچ تو اس پر کروڑہا روپے کا ہوا جو ان کے سفر پر ہوا ہے، وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن یہ کہ یہ ایک بات تو انہوں نے کر دی ہے، لیکن کیا اس سے امت کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ صرف بات کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم تو پاکستان کے مسئلے ابھی حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، امت کی بات تو بڑی دور کی ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ ہم جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ واقعتاً دنیا میں مسلمانوں کا دوبارہ ابھرنا، کیونکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے نواز شریف صاحب، یہ دوبارہ ابھرنا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ مسلمان متحد ہوں اور وہ اسلامی، صحیح معنی میں اسلامی حکومت، اسلامی نظام حکومت جب تک قائم نہیں ہوتا. اللہ کی زمین پر جو حصہ ہمیں ملا ہوا ہے مسلمانوں کو، ہم اس پر اللہ کا دین قائم نہیں کرتے، اس وقت تک کسی خیر کی توقع نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس 56-57 ملک ہیں لیکن کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین ہم نے قائم نہیں کیا. سیدھی سی بات ہے، اللہ کے عذاب کی زد میں. تو صرف رونے سے نہیں ہوگا کہ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، قصبے بہانے سے نہیں ہوگا، حقائق کو فیس کرو کیوں ہو رہا ہے. سب سے پہلے انالیسس اس کا کرنا چاہیے. اور جو تقریر کرنے والے ہیں ان کا رخ بھی بالکل دوسری طرف ہے اس کے, ٹوٹلی اپوزٹ جس رخ پر یہ ملک کو لے جا رہے ہیں. ہماری ساری قیادتیں وہ اسلام کی طرف تو نہیں ہے, اللہ کے دین کی طرف تو نہیں ہے. تو بات ٹھیک ہے, اچھی بات انہیں کہہ دی, ایک بات تھی اچھی وہ ان کے زبان سے نکل آئی ہے, لیکن اس کے جو لازمی نتائج اور تقاضے ہیں وہ ان پر واضح ہی نہیں ہیں, بدقسمتی ہے. لہذا کوئی خیر اس سے وجود میں نہیں آئے گا. ابھی حال ہی میں ہمارے سینٹ کے جو چیئرمین ہیں رضا ربانی صاحب, ویسے اچھی شہرت ہے ان کی, اور ان کا عہدہ جو ہے آئینی اعتبار سے صدر کے بعد سب سے اونچا درجہ شمار ہوتا ہے عہدہ ان کا. صدر اگر غیر حاضر ہوں تو وہی نیابت بھی کرتے ہیں, قائم مقام بھی وہی ہوتے ہیں, اور ویسے ایک سوبر آدمی کی حیثیت سے, سنجیدہ آدمی کی حیثیت سے ان کی شہرت بھی ہے. لیکن ایک تقریب میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہیں کہ پاکستان میں پنجاب کلچر منظور ہے, ہمیں سندھ کلچر منظور ہے, بلوچستان کلچر منظور ہے, یہ عرب کلچر ہم پر کیوں مسلط کیا جا رہا ہے؟ اب عرب کلچر سے اب مراد, اب ظاہر بات ہے کہ حوالہ کیا ہے, ہمیں عرب ملک سے ایسا سچ کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن مراد کیا ہے وہاں پر, وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام اور جو کلچر اسلام نے دیا ہے, اور جو اعلیٰ ترین شکل میں دور خلافت راشدہ میں جو ہے وہ قائم تھا, اور پھر اس کی برکات بھی جو ہے جو ظاہر ہوئی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ سب بڑے بڑے جو جنہوں نے انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے, دین کی تعلیم تو ویسے ہی مسلمان کے لیے غیر ضروری ہے, آج کے مسلمان اسے اضافی چیز سمجھتا ہے. کلمہ بھی میں نے جیسے کہا کہ اس کو پڑھانے کا اہتمام بہت ہی کم آپ کو ملے گا. دین کیا ہے, دین کے تقاضے کیا ہیں, اصل دین کی ہے ہمارے لیے لازم کیا ہے, بحثیت مسلمان ہماری انفرادی ذمہ داریاں کیا ہیں, اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں, قرآن کا اصل پیغام کیا ہے. بس قرآن پڑھ لیا, ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیا, حق ادا ہو گیا, بس اسی کام کے لیے آیا. چنانچہ دین کا صحیح کانسیپٹ ہے ہی نہیں ان کے پاس, انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا دین کیا ہے. الا ماشاء اللہ, کوئی ایکسیپشن ہوگی, یہ سب جو بیٹھے ہوئے اسمبلی کے اندر. اقبال نے کہا تھا کہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں. یہ زائرین حریم مغرب ہیں, مغرب نے جو قبلہ بنا رکھا ہے کہ سب اس کا طواف کریں, انہی کے رستے پر چلیں, یہ اسی کے طواف کرنے والے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں اسلام کا کیا ہے, کوئی اسلام ہے کیا. اور یہ کتنے ہی ہمارے رہبر بنتے رہے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں. یہ پیغام ہے. مجھے یہ شعر یاد آیا جب میں نے ان کے یہ کامنٹ سنے سینٹ کے چیئرمین کے, کہ جو نسبتاً بہتر شہرت رکھنے والے ہیں ان کی بھی سوچ کا یہ عالم ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے, اور ہمیں صحیح دین پر اور پورے دین پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.